على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. 40 نبوی میں شامل یہ 4 حدیث ایک بہت اہم مسئلے پر ہے اور بلکہ کہنا چاہیے کہ 2 اہم مسائل اس میں زیر بحث آئے ہیں. ایک مسئلہ جس کا تعلق ہے علم جمیل سے بھی اور حقیقت انسان سے بھی، وجہ کہ حکمت اسلامی یا حکمت قرآنی یا حکمت دینی کے اہم ترین 2 ابواب، اور دوسرے کا تعلق جو ہے ضمنی طور پر قائم ہوتا ہے مسئلہ جبر و قدر سے، جو کہ نہایت مشکل اور لاجل حل مسئلہ ہے علم کلام کے مسائل میں. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، جن کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا گیا ابو عبد الرحمن یعنی عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ کبار صحابہ میں سے اور بڑے ہی وہ سمجھیے کہ اولین جو ایمان لانے والے ہیں ان میں شامل ہیں، اگرچہ جب یہ ایمان لائے ہیں تو نوجوان تھے لیکن بالکل ابتدائی دور کے ایمان لانے والے، اور جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے ان میں ان کا بڑا مقام ہے. فقہائے صحابہ یعنی وہ صحابہ کہ جن کو دین کے فہم میں سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی حصہ دیا تھا، خاص طور پر دین کے جو مسائل ہیں حلال اور حرام کے قانونی پہلو، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان میں ان کا خاص مقام یہ ہے کہ جسے ہم فقہ حنفی کہتے ہیں اصل میں وہ فقہ عبداللہ بن مسعود ہے. عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سے ہے امام نخعی کے جو استاد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو جو مرویات ہے عبداللہ ابن مسعود کی یعنی وہ احادیث کے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، کیونکہ یہ جا کر آباد ہو گئے تھے کوفہ میں، تو کوفہ جو مرکز بنا علم کا تو وہ گویا کہ جو علم ہے عبداللہ ابن مسعود کا اس کا مرکز کوفہ ہے، اور وہی تربیت ہوئی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو فقہ حنفی کو کہا جاتا ہے کہ وہ فقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث ان سے روایت کی گئی ہے جیسا کہ آخر میں ہم نے دیکھا رواہ البخاری و مسلم، متفق علیہ روایات میں. یعنی بعین ہی انہیں الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بخاری دیتی ہے اور بعین ہی انہیں الفاظ کے ساتھ یہ لکھی ہوئی موجود ہے. اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ سند کے اعتبار سے اس سے اونچا اب کوئی درجہ حدیث کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ارشاد فرمایا. یہ لفظہ پیارا ہے, کہیں تو آتا سمعتو, ہم نے یہ سنا. عن فلان ابن فلان قال قال, فلان ابن فلان سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا. لیکن یہ کہ حدیث کی روایت جس لفظ سے شروع ہوتی ہے اس کے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں. سمعتو, میں نے خود سنا, اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک براہ راست حضور ہی سے اجتماع ہے ان صحابی کا. تو یہاں بھی حدثنا حدیث کا لفظ اسی پر اسی سے ماخوذ ہے. تو ہم سے بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ صادق المصدوق, اور وہ سچے ہیں اور ان کو سچ تسلیم کیا گیا ہے, ان کا سچ تسلیم کیا گیا ہے, ان کو سچا مانا گیا ہے. یہ خاص کرایا ہے اس حدیث میں, کیونکہ مسائل ایسے ہیں جو غیر معمولی ہیں اور جن کو قبول کرتے ہوئے ایک انسان ذرا ہچکچائے گا. لہذا یہاں روایت کے اندر عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ خاص طور پر یہ الفاظ لائے ہیں. ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو قولی روایت ہے, اور حضور ہر حال میں ہوا صادق والمصدوق. لیکن یہ کسی چیز کا کسی خاص مقام پر تذکرہ کیا جانا اس کی خاص اہمیت پر دلالت کرتا ہے. وہ سچے ہیں اور ان کو سچا تسلیم کیا گیا ہے, ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے. اب یہاں سے متن شروع ہو رہا ہے حدیث کا. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ, تم میں سے ایک کا, یعنی تم میں سے ہر شخص کا, ہر انسان کا, یجمع خلقہ, جمع کی جاتی ہے اس کی خلقت, یعنی یہ جو تخلیق ہوتی ہے فی بطن امہ, اس کی ماں کے پیٹ میں, یہ جو جنین جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک لفظ کی وضاحت میں بتایا تھا کہ جن نیم نور نور کے معنی ہے بخشی ہے, چھپی ہوئی ہے جو نظر نہ آئے, اس لیے جن جنات وہ ہے جو نظر نہیں آتے. جنت وہ زمین ہے جس پر قبضہ اگا ہوا ہے, تو زمین جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, زمین کو ڈھانپ لیا ہے قبضے میں, درختوں کی شکل لے لیا اور پودوں کی شکل, کوئی پلانٹیشن ہے جس سے اب زمین نظر نہیں آ رہی, ان پر سے آپ دیکھیں گے. اسی طریقے سے وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے جب تک کہ ولادت نہیں ہو جاتی, اس وقت تک وہ جنین معلوم تو ہے کہ ہے اندر, لیکن یہ کیا دیکھا نہیں جا سکتا, وہ جنین کہلاتا ہے. ان کا احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ اربعین یوما نطفہ, 40 دن تک نطفے کی شکل میں, ثم یکون علقۃ مثل ذلک, پھر وہ ہو جاتا ہے علقہ اتنی ہی مدت کے لیے, ثم یکون مضغۃ مثل ذلک, اور پھر وہ ہوتا ہے مضغے کی شکل میں اتنے ہی عرصے کے لیے. یہ تین الفاظ تو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ آیت بہت اہم ہے. اس حدیث کے ساتھ ہمیشہ اس آیت کے سورہ مومنون کی آیت جو ہمارا منتخب نصاب میں درس ہے وہ تو ہے ابتدائی 11 آیات پر مشتمل, آیت نمبر 1 آیت نمبر 11, اس کے بعد آیت نمبر 12 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے علم جلیل کا. اس میں دو تین جو مدنے آئے ہیں ان کا تو ذکر حدیث میں نہیں ہے, لیکن تین مراحل جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں وہ یہاں پر حدیث میں رکھتی ہے. آیت کو پہلے ذہن میں رکھیے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو بنایا گارے کے خلاصے سے, گارے سے کشید کی ہوئی شے سے. سلالہ سلہ کہتے ہیں, جیسے کہ میان سے تلوار کو کھینچ لی جائے, وہ جو تلوار جو میان سے نکال کر اس کو لہرایا جا رہا ہو اس کو کہا جائے گا مسلول, اب یہ میان کے اندر نہیں ہے, اب یہ باہر آ گئی ہے. تو سلہ ہے کسی چیز کو کسی میں سے کھینچ لینا. سلالہ کسی شے کا کثیر کیا ہوا عرق ہے, جیسے عرق گلاب ہے, آپ نے گلاب کے پھولوں سے اس کا عرق نکال لیا, تو بہت پیارا لفظ ہے. یہ مٹی سے نہیں بنایا, مٹی کے سلالہ سے بنایا. اب یہ دیکھیے, یہ اب یہ کیمسٹری والوں کے لیے بہت بڑا میدان ہے کہ وہ سلالہ مٹی سے جو کثیر کیا گیا ہے اس کی حقیقت پر وہ غور کریں. لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلا مرحلہ یہی ہے دونوں اعتبارات, کہ پہلا انسان بنایا گیا تو بھی مٹی سے بنایا گیا, اور اب ہم جو بنتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو رحم مادر میں بنتے ہیں, لیکن یہ تو اس کے لیے رضا کہاں سے آ رہی ہے؟ رحم مادر میں جو خون پہنچ رہا ہے, جو اس کو رضا پہنچا رہا ہے, وہ سارا کا سارا سلالہ ہے مٹی. مٹی ہی سے اناج اگ رہا ہے, مٹی ہی سے پھل اگ رہے ہیں, مٹی ہی سے چاول ہے, مٹی ہی سے گھاس ہے, گھاس کو بکری نے کھایا ہے, بکری کا گوشت ہم نے کھایا, تو آخر کار تو ساری کشید کہاں سے ہو رہی ہے؟ مٹی سے ہو رہی ہے. یہ دونوں کو کور کر رہا ہے محمد. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر ہم نے اسے مچھلے کی شکل دی ہے, اور وہ ایک ٹھہرنے کی جگہ پر ایک مکان میں اس کو رکھا ہے. جس کے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں. نطفہ جب تک ایجیکولیٹ نہیں ہوتا, جبکہ وہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ہوتا ہے, اس وقت بھی وہ کہیں پر سٹور ہے, ان مرد کے جسم میں سٹور ہے دادیا, کہ وہاں پر وہ رکا ہوا ہے. پھر جب وہ جاتا تو رحم مادر کے اندر بھی کچھ عرصے رہتا ہے, وہ بھی ایک بار 45 اس کے لیے جگہ ہے, بہت مضبوط جگہ ہے. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نطفے کو تخلیق کرتے ہیں علقہ کی شکل میں. ثم خلقنا العلقة مضغة, پھر ہم اس علقہ کو شکل دیتے ہیں مضغہ کی. ثم خلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما, پھر ہم اس مضغے میں ہڈیاں بنا دیتے ہیں. فقصونا العظام لحما, پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی اٹھان پر. انشا کہتے ہیں اٹھانا, نشأ الاولى, نشأ ثانیہ, نشأ جس کو کہتے ہیں نشأ علمی, جو ہوا یورپ کے اندر رنائسنس, دوبارہ علم کا ابھار ہوا, علم کا اٹھان ہوا. انشاء کہتے ہیں کسی شے کو اپنے خیال کو باندھنا اور باندھ کر اسے کتاب کی شکل میں یا اسے مضمون کی شکل میں منتقل کرنا. انشاء کمپوزیشن, انشاء. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر. یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے. اس آیت کو بھی بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے, پر یہ جو تین الفاظ ہیں جو کہ بہت کثرت کے ساتھ آئے ہیں قرآن میں, باقی تو یہ جو آیت میں نے آپ کو کوٹ کی ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ اس موضوع پر قرآن مجید کا ذرہ سلام ہے. علم جنین پر اور کریشن آف ہیومن بینگ کے موضوع پر اگرچہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں, لیکن یہ اس کا ذرہ سلام ہے. سورہ مومنون کے 12 آیت سے شروع ہو کر یعنی کتنی آیات ہیں یہ میرے ذہن میں نہیں, لیکن یہ کہ بہت سے مقامات کا تین الفاظ بن جاتے ہیں, نطفہ علقہ مضغہ. اس میں سے نطفہ تو وہ منی کا قطرہ ہے, جو چاہے پہلے مرد کے جسم میں سٹور تھا اور اس کے بعد جو ہے ایجیکولیشن ہوتی ہے تو پھر وہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے. وہ تو ایک بوجھ, نطفہ بوجھ ہے. البتہ علقہ کے لفظ کا بہت غلط ترجمہ ہوتا رہا ہے آج تک, علقہ کہتے رہے ہیں کہ خون جمے ہوئے خون کی ایک بوند یا پھٹکل. حالانکہ علق عین لام قاف سے کوئی تعلق خون کا نہیں ہے, یہ اصل میں انسانی علم کی کوتاہی کا معاملہ ہے. کیونکہ جب بھی کبھی مس کیریج ہو جاتا تھا, ایبارشن ارلی سٹیجز میں ہوتی تھی, تو کیا برآمد ہوتا تھا؟ وہ جمع ہوا خون کا نوکرا. تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اصل میں اسی کو علقہ کہا گیا. حالانکہ علقہ عین لام قاف سے کوئی تعلق خون کا, کسی شے کے جمے ہونے کا کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ ایک بڑی اہم مثال ہے کہ قرآن مجید کے حقائق تک ذہن انسانی جو ہر دور میں اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. انسانی ذہن کی تو لمیٹیشن ہے. قرآن کا علم جو ہے وہ تو بے پناہ ہے, لا انتہا ہے. اس اعتبار سے اس کو کہاں تک آپ اپروچ کر سکیں؟ وہ آپ کی اپنی لمیٹیشن کے اوپر اس کا سارا دعوے دار ہے. آپ کا ذہن وسیع ہے تو وسیع پر مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا. آپ کا ذہن عمیق ہے تو عمیق تر مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. آپ کا ذہن ہی محدود کا ہے اور سطحی کا ہے تو آپ کا سطحی مفہوم اس سے اخذ کریں گے. تو یہ سائنٹیفک فینومینا کے ذمن میں خاص طور پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب تک کہ ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا تو یہ مجبوری, جیسے گل کر دین, اب کون سے گل کر دین, سوائے سکندر اعظم کے کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آیا مفسرین کو جس نے بڑی فتوحات کی. اب سکندر اعظم کو شمار کرنے یا پھر اٹیلہ کو شمار کرنے, اور کون ہے تاریخ کے اندر گڑکرنیل یا خورت یا خسرو؟ اب اس کی شخصیت جو ہے وہ ابھی پردہ احتفاظ ہوتی, ابھی اس کا ظاہر ہوئی نہیں تھی. وہ تو ایران میں کھدائیاں ہوئیں یا پھر نئی تحقیق ہوئی, اور وہاں سے پھر یہ کہ وہ مجسمہ بھی برآمد ہو گیا, جس میں تاج کے اندر دو تین لگے ہوئے ہیں, تصویر برآمد ہو گئی. معلوم ہوا کہ یہ تھا, یہ ایران کی سلطنت کا بانی مبانی کیا خسرو یا قائرت, اور اس کی ساری تاریخ کے اوپر گڑکرنیل کی جو شخصیت ہے اور اس کی جو ڈسکرپشن قرآن میں آئی ہے سب جگہ منتقل ہو گئی. لیکن یہ پہلی مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس کو واضح کیا ہے. چنانچہ جنہیں اس کو پڑھنا اور تفصیل سے وہ ان کی تفصیل جو ہے ترجمان القرآن تفصیل سے اسے کہنا نہیں چاہیے. اس میں سورہ کہف کے جو مباحث ہیں وہ بڑے اہم ہیں. یاجوج ماجوج پر بھی اسی لوگوں نے گفتگو کی ہے, اصحاب کہف پر گفتگو کی ہے, اور اس میں وہ پوائنٹ سمجھیے کہ ان نئے کثافات کے حوالے سے قرآن کے ان تاریخی مضموعات کے واضح کرنے میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. کسی طرح کا معاملہ رب اعلیٰ کا ہے. اب جدید جو اس کی تشریح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ علقہ کہتے ہیں متعلق ہو جانا. معلق شے ہے جو لٹکی ہوئی ہے. معلق عین لام قاف علاقہ تعلق, یہ سب اسی سے بنایا گیا, کسی چیز سے متعلق ہو جانا. اور معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی شے, معلق ہے آسمان سے معلق ہے, چھت سے معلق ہے. علقہ اصل میں اسی نسخے کی وہ کیفیت ہے جب یہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر اور پھر ایک لوٹڑے کی شکل میں لٹ جاتا ہے. جیسے دھوپ ہوتی ہے, دھوپ اگر کہیں لگ جائے تو وہ اپنے وہ جو منہ ہے وہ اس کو اس انسان کی جو کھال ہے اس کے ساتھ چپکا لیتی ہے, بھاڑ لیتی ہے, اور پھر دھوپ پوچھتی ہے موٹی ہوتی جاتی ہے. دھوپ دھوپے لگائی جاتی ہے علاج کے طور پر. جنہیں تصور ہے کہ فلاں جگہ کا جو ہے خون خراب ہو گیا ہے تو دھوپے لگا دو, یہاں پہ وہ لگے گی اور یہاں سے خون پوچھیں گی, شروع کو کھا کے پھینک دینا, تو گویا کہ گندا خون جو ہے یہاں سے نکل گیا اور جو صحت مند خون ہے جس سے دوسری جگہوں سے وہ یہاں آ جائے گا. دھوپوں کا یہ علاج ہوتا تھا. جس طریقے سے دھوپ ہوتی ہے کہ جو کسی کے دوسری کے ساتھ چمٹ گئی ہو, اس کا خون چوس کر گوٹی ہو گئی ہو, ایسے ہی یہ علقہ ہو جاتا ہے رحم مادر جو ہے اس کی دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا کر اور اس سے وہ خون چوس کر اور اس سے ساری جگہ حاصل کر کے اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تو معلق ہے. تیسرا لفظ ہے مجبہ. مجبہ کہتے ہیں کوئی ایسا گوشت کا لوٹڑا جس کو چبایا گیا ہو دانتوں کے درمیان, پوری طرح اس دانتوں کے نشان پڑ گئے ہو, اس سے وہ کٹ نہ سکا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اتنا سخت ہوتا ہے گوشت کہ آپ نے اس کو چبانے کی کوشش کی تو آپ کے دانتوں کے نچلے اوپر کے دانتوں کا امپریشن اس سے آ گیا,
لیکن یہ کہ آپ وقت نہیں پتا آپ کے دانتے سے تو اس طرح کی کسی شے کے ساتھ جگہ بول رہا ہوں. یہ تین الفاظ ہیں کہ جن پر ڈاکٹر کتھن بور یہ جو اس وقت دنیا کا ٹاپ سائنٹسٹ ہے امبریالوجی میں, کینیڈا کا ہے اور اس کی ٹیکسٹ بک جو ہے پوری دنیا میں امبریالوجی پر سب سے زیادہ اسٹینڈرڈ کتاب سمجھی جاتی ہے, اس نے باقاعدہ یہ کر کے دکھایا. اس نے وہ ایک ایسا لیا چوئنگ گم قسم کی چیز, بڑا سا لوٹ رہا اس کو منہ میں رکھا اور پھر اس کو ذرا دبایا دانتوں کے نشان کے لیے, دن یہ کل یہ شکل ہوتی ہے رحم معدن کے اندر. تیسری جو پیٹ قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ حیران ہوا ہے کہ جبکہ ابھی نہ ڈیٹیکشن تھی نہ کوئی اور مائکروسکوپ تھی کچھ نہیں تھا, کس طریقے سے کلیئر کنسپٹ جو ہے وہ دیا گیا. بہرحال یہ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ علم جمیل جو ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کے بہت سے حقائق بہت اجاگر ہوئے ہیں. ڈاکٹر مورس بوکائی جو ہے جو سینٹ سرجن تھے وہ ایمان ہی لائے ہیں کس کی دنیا. ڈاکٹر کیتھن مور جو ہے اسے توفیق نہیں ہوئی, اس نے کہا یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ ایک موجودہ ہے لیکن بہرحال آئی پریفر ٹو ریمین کرسچن, میں کرسچن ہی رہوں گا. اس کے اندر مصلحتیں ہوتی ہیں, اپنے معاشرے سے کٹ جانا آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا کہ قرآن ڈسکرپشن جو ہے وہ واقعی یہ ہے کہ انبلیویبل انکریڈیبل, سمجھ میں نہیں آتی کیسے یہ بات آ گئی کہ انسانی کلام نہیں ہوتا, یہ تو مان لیا لیکن وہ مسلمان نہیں بنا. لیکن ڈاکٹر مورس بوکائی جو ہے وہ اسی شے پر ایمان بھی لائے ہیں اور پھر انہوں نے کتاب لکھی مارکت ادارا, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے سائنٹیفک ریسرچ میں یہ جو بھی ڈسکوریز ہوئی ہے غلط ثابت ہوئی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی مفہوم غلط لیا جاتا رہا اور اب وہ صحیح مفہوم جو ہے سنوری ہی آیا کہ نہ صرف آفاق وفی الحسین حتہ یا تبین الحم اللہ الحق, ہم دکھائیں گے انہیں اپنی آیات آفاق میں بھی انفس میں بھی. اور انفس کا معاملہ امبریولوجی خاص اس کا ایک شعبہ ہے. اور میں جب فرسٹ سیکنڈ میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں تو انڈاٹمی میں میرا خاص دلچسپی کا مضمون جو ہے وہ امبریولوجی تھا. چنانچہ جو سینٹر ایگزامینیشن میرا ہوا تھا جو فرسٹ پروفیشنل میں داخلہ بھیجنے کے لیے ہوتا ہے اس میں امبریولوجی میں کوشچن آیا تھا ڈیولپمنٹ آف پیچوٹری گلینڈ اور میرے ممتحن نے مجھے 25 میں سے 24 مارکس دیے. وہ ایک بھی پتہ نہیں اس نے اس لیے کاٹا ہوگا کیسے ممکن ہے کہ ایک پورے نمبر دے دیے گا. بارہ مجھے اس سے بڑی دلچسپی تھی. تو علم جمیل جو ہے اس نے قرآن مجید کے بہت سے معاملات کو بہت کھل کر واضح کیا. سنوری ہم آیات ناخل آفاق وفی انفسہم حق آیا تھا بھائی اگر لہو من لہو حق, یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. تو یہاں اب مسئلہ جو دوسرا آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا رحم مادر میں جو ارتقا ہوتا ہے جو تمہاری تخلیق ہوتی ہے تو 40 دن کے قریب تو وہ جسے کی شکل میں ہے, 40 دن کے لگ بھگ پھر وہ علاقہ کی صورت میں ہے اور 40 دن کی لگ بھگ جو ہے پھر وہ گزرا کی شکل میں رہتا ہے. اب آیا ہے اصل مسئلہ, ثم یرسل الیہ الملک, پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے, فینفخ فیہ روحا, وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. یہ ہے بہت اہم مسئلہ. ہمارے ہاں عام طور پر جو تصور اب بھی ہے پہلے سے بھی رہا ہے کہ روح کو جان کے مترادف قرار دیا گیا لائف. ابھی میرے پاس یہ انگریزی کا ترجمہ بھی ہے اور اس میں بھی انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہے, دین دیر از سینٹ ٹو ہم دی اینجل ہو بلوز دی بریتھ آف لائف ان ٹو ہم. اس سے آگے میں نہیں جا رہا ہوں. روح حقیقت میں جان نہیں ہے. اب یہ جو ہے یہ تو ایک بایولوجسٹ جو ہے وہ جانتا ہے, بے جان تو وہ حصہ بھی نہیں تھا. وہ جو بھی مرد اس ملی میں ہے وہ کیڑا ہے, وہ گولی ہے, جب سوما ہے, بے جان تو نہیں ہے. بہت ایکٹیو ہوتا ہے, بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے, مائکروسکوپ نیچے آپ دیکھ لیجیے, بے جان ہونے کا کیا پڑا ہے. اسی طریقے سے ماں کی طرف سے جو آتا ہے بیزا اومم, وہ بھی بے جان نہیں ہے. پھر وہ جیسے کہ سورت الدہر میں فرمایا گفتن امشاج انفرین, دونوں کا ملاپ ہوتا ہے, وہ لطفہ بڑھتا وہ اوم جو ہے وہ ماں کا یہ دونوں جوڑتے ہیں تو یہ اب جدا جدا زائگوٹ اس کو کہتے ہیں ہماری بیولوجی میں، تو وہ کوئی میدان سے تو نہیں ہے، جاندار تو اول سے ہے، اب روح پھوٹی نہیں ہے، روح بالکل ٹوٹی ہے۔ یہاں جو ہمارا جو سارا فلسفہ ہے جو آپ کے سامنے اس سے پہلے یقین آ چکا ہوگا کہ ایک عالم ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی تھی، ارواح کی شکل میں ابھی جسم نہیں تھے، تمام انسان موجود تھے، ارواح و جنود مجد ہوگا لشکر کے لشکر، آدم کی روح سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک دنیا میں آئے گا سب کی ارواح پیدا کر دی گئی۔ بیک وقت تھے، آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، محمد بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، سبھی تھے، وہ ارواح تھی، لیکن وہ ارواح کی جسم نہیں تھے۔ اسی وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا الفت میں رب دیکھوں خالی بلا، کیا میں تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں؟ سب نے اعتراض کیا تو اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک۔ اس کے بعد انہیں کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا گیا، وہ اسٹور ہاؤس ہے جس میں تم ارواح کو رکھ دیا گیا۔ اب جو عالم خلق میں تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو جب آدم کا ہیولہ تیار ہو گیا، جس طریقے سے وہ اس کو چھوڑ دیے تھرو دی پروسیس آف ایولیوشن اور تھرو دی پروسیس آف اسپیشل کریشن، دونوں چیزیں جو ہے ان کو سامنے رکھیے، جب وہ آدم کا ہیولہ تیار ہو گیا اس کے اندر جان، اس کے اندر جان نہیں، آدم کا ہیولہ بھی جاندار تھا، اس میں وہ روح آدم ڈال دی، تو وہ جسمانی ہیولہ یا حیوان آدم جمع روح آدم، اب وہ آدم ہے جس کے سامنے کہا گیا پیدا تم میں کہوں گا نفق تو تھی جو روح تھی پکاؤں نہیں صاحب، وہ گر جانا اس کے سامنے سے دو جگہ پرانے نہیں دی مضبوط، یہ ہے روح۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کے بعد آدم کی نسل سے سلسلہ شروع ہوا، تو جیسے جیسے ہوا کے رحم میں، اما ہوا کے رحم میں ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ تیار ہوئی 120 دن کے بعد اس کی روح لا کر اس میں ڈال دی گئی، یہ ارواح کا سلسلہ جو ہے اس ٹور ہاؤس سے وہ انڈیویجل روح جو ہے وہ فرشتہ لے کر آتا ہے اور وہ فرشتہ اس کو شامل کر دیتا ہے 120 دن کے بعد رہنے عبادت میں اس جسمانی ہیولے کے ساتھ، کہ جس جسمانی ہیولے کے لیے وہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اللہ کے فیصلے کے مطابق معین تھی، شامل یہ ہے اصل مسئلہ۔ فینفق فیہ روحا، اب اس میں روح تھی، اب وہ انسان بن گیا۔ اس میں ایک مسئلہ بھی ہے جو بات کو کہا کے نزدیک انہوں نے کیونکہ اسے جان پر قیاس کیا تو 120 دن یعنی 4 مہینے تک وہ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ابھی اس میں روح نہیں ہے، انہیں جان نہیں ہے، لہذا اس بات میں جائز ہو جا رہی ہے۔ اب کیونکہ فطری مسئلہ ہے، میں اس کے یعنی پروز اینڈ کونس کے اوپر تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس مسئلے کا تعلق اس سے ہے کہ جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابارشن ہو سکتی ہے تو وہ 4 مہینے تک کی ابارشن کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اس وقت تک اگر اس کی ابارشن ہوئی ہے تو ابھی اس میں جان پڑی نہیں، وہ جان کہتے ہیں، لیکن کوئی شخص یہ بھی آرگو کر سکتا ہے کہ جب تک اس میں وہ روح نہیں آئی، جب تک روح نہیں آئی وہ علیحدہ انسان نہیں بنا، وہ تو اسی ماں کے جسم کا ایک لوٹا ہے، تو جیسے ماں کے جسم سے ایک انگلی کاٹ دی جائے کسی وجہ سے، دنیا گینگرین ہو گیا ہے تو انگلی کاٹ دی جائے، اب فرق چیزیں خدا نہ خواستہ پورا بازو ہے، بازو میں گینگرین ہو گیا ہے تو بازو کاٹ دیا جائے، تو جیسے کہ انگلی کا کاٹ دینا، بازو کا کاٹ دینا وہ اسی جسم کے حصے کا ہے، کسی اور انڈیویجول کی جان تو آپ نے نہیں دی ہے نا، تو اسی طریقے سے اسی پر قیاس کر کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ابھی تک وہ انسان اس معنی میں نہیں بنا کہ وہ روح انسان بھی اس میں پھینک دی گئی ہو، لہذا استدلال اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہاں بھی استدلال کیا جا سکے گا کہ یہ تو ابھی ایک جاندار تو ہے، جیسے یہ انگلی جاندار ہے، بے جان تو نہیں ہے، لیکن یہ جاندار اس بڑے جاندار کا ایک حصہ ہے، اس سے علیحدہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اپنا کوئی ایک سیپریٹ اس کی اینٹیٹی نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو اب وہ ایک نیا انسان بن گیا ہے، اس روح کے ساتھ کے جو اس کے لیے وہاں پر مقدر تھی اور وہ روح لا کر کے ڈال دی گئی۔ یہ صرف ایک سے تین مسئلے کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے، تو روح بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقہ مثل ذلک ثم يكون ربة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ به الروح ويؤمر بأربع كلمات. اور اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے اسے چار چیزوں کے لکھ لینے کا. یعنی فرشتہ جو ہے یہاں یوبروں کا جو چیز ہے وہ فرشتہ بھی یہاں پہ مراد ہو سکتا ہے, فرشتہ ہی مراد ہے, وہ لکھ دیتا ہے بے قطبے رشتے ہوئے. اب یہاں پر شاید اس کتاب میں کچھ مختلف الفاظ آئے ہیں, فیق تو وہ شاید لکھا ہوا ہے لیکن اصل جو ہے متن بے قطبے رشتے ہوئے. لیکن یہ کہ لفظی اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے فیق تو وہ رشتہ ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں تک کہ گرامر کے حوالے سے الفاظ وہی رہیں گے لیکن زیر زمر سے وہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں. بے قطبے رشتے ہی اس لیے جو مثلا میرے پاس ہے یہ بہت صحیح ہے اور بہت عمدہ لکھا گیا ہے. اس میں ہے بے قطبے رشتے ہی و اجل ہی و عمل ہی و شکیل اور سعید, چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اس کا رزق, اسے کیا کچھ ملنا ہے اس دنیا کے اندر, کیا کچھ مقدر ہے اس کے لیے, کیا کچھ طے کر دیا گیا ہے, کیا چیز کو مل گئی, واجل ہی اور اس کی عمر وقت معین کب تک کے لیے اس کو مہلت ہے اس دنیا میں رہنے میں, وعمل ہی اس کا عمل بھی وہ کیا کمائے گا, کیا اس کے اعمال ہوں گے, کیا اس کا کردار ہوگا, بس شکیل اور سعید, اور یہ بھی کہ آیا وہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے, سعید ہے, سعادت مند ہے, خوش قسمت ہے. یہ چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اب یہاں بڑا چہرہ مسئلہ آ گیا اور وہ اب آ گیا دبر و قدر کا مسئلہ کہ اگر یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں اس کا کہ مطلب یہ ہے کہ اب ہر انسان جو ہے مجبور ہے اور ہر انسان جو ہے اس اعتبار سے جو کچھ اس کے لیے اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے وہی کام کر رہا ہے. اب کیسا ثواب اور کیسا عذاب, بدلہ کس کا, سزا کس کی, کسی سے لکھی گئی. یہ جو ایک فلسفے کا بہت اہم مسئلہ ہے, بڑا ٹیڑھا مسئلہ, جبر و قدر. آیا انسان قادر ہے جو چاہے کرے یا مجبور ہے کہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے کر دیا گیا. منطقی طور پر قادر ہے تو بس موجود جزا و سزا ہے, پھر تو اسے جزا یا سزا ملنی چاہیے, صحیح کام کیا تو اسے جزا ملے, برا کام کیا تو سزا ملے. اور اگر وہ مجبور ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی جزا و سزا کا سوال نہیں. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی, جو چاہے ہیں آپ کرے ہیں, ہم کو آدم بدنام کیا, ہم کو آبس بدنام کیا. اب یہ جو ہے مجبوری, یہ شاعری کا بھی ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے, فلسفے کا اہم موضوع ہے. قرآن مجید میں کہیں تو ایسی آیات آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کے خود قادر ہونے کی طرف رجھانے والے, کمن شاہ فلیوں میں کمن شاہ فلیت سے, جو چاہے ایماندار جو چاہے کفر کرے. بعض جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب کچھ اللہ نہ چاہے. تو یہ جو ہے علم کلام کا, فلسفے کا مشکل ترین موضوع ہے مسئلہ جبر و قدر. پہلی بات اس سلسلے میں یہ جان لیجیے, مسئلہ جبر و قدر پر کیونکہ ہمارے ایمانیات میں بھی شامل ہے, قدر خیر ہی مشرق نہیں, یہ ہم جو حدیث جبرائیل ہے اس میں پڑھتے ہیں, مسلم من القدر خیر ہی مشرق نہیں, تم ایمان رکھو قدر پر, تقدیر پر, اس کے خیر پر بھی, اس کے شر پر بھی. تو یہ چونکہ آرٹیکل آف فیتھ دیتے ہیں, تو آرٹیکل آف فیتھ میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہو سکتی کہ جو انسان کے تصور سے یا انسان کی ذہن کی گرفت میں آنے سے بالکل باہر کی طے ہوئی نہیں ہو, پورا پورا نہ آئے لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کو آنا چاہیے, تبھی اس انسان جو ہے اس کے ماننے پر مکلف ہوگا, ورنہ تو ماننے پر مکلف نہیں ہوگا. تو یقیناً اس کا فہم تو حاصل ہو سکتا ہے, البتہ اس پر جب بحث کی جائے گی تو لگ جائے, گفتگو جب آپ کریں گے اس میں یہ کہ یقیناً کوئی ایسی الجھن پیش آ جائے گی جب پھر آپ الجھ کر رہ جائیں گے, مسئلہ جو ہے کھل جائے گا, ایک رہنما ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. اس میں یہ ہے کہ بحث سے سختی کے ساتھ روک لیا گیا, میں وہ آپ کو حدیث سنا دینا چاہتا ہوں. یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی جامع ترمذی کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر. ایک روز ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرہ مبارکہ سے, ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور ہم جھگڑ رہے تھے قدر کے بارے میں. نتنازع, تنازع ہو رہا تھا, مناظرہ ہو رہا تھا, بحث و نزاع ہو رہا تھا فقہ تقدیر کے بارے میں وضع. تو حضور اس پر غضب ناک ہوئے, آپ کو غصہ آیا, حتیٰ اس مرد میں مجبور ہوئی اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, حتیٰ کانہا فقیرا فی وجدتہ عبد الرمان, یہاں تک آپ کا غصہ بڑھا, چہرہ اتنا سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کے دونوں بالوں میں جو انار ہوتا ہے سرخ انار, اس کا عرق نچوڑ دیا گیا, یعنی اتنے سرخ ہو گئے آپ کے بال کہ جیسے وہ سرخ انار کا جو ہے وہ جوس بار جو ہے وہ آپ کے دونوں چہروں دونوں گالوں پر یہ وہ اپنی چوکی کی تھکان آپ نے اس غصے کی حالت میں فرمایا, اب یہ ہاضا امر کو کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا, ہم نے ہاضا ارسل کر لیا تو یا کیا میں اس کام کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. انما حلق من کان قبلکم فیما تنازعوا فی ہاضا الامر, کان کھول کر سن لو, تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے جب انہوں نے اس معاملے کے اندر بحث شروع کی. عزم تو آلے تم, عزم تو آلے تم, دیکھو میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں, میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں, میں تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہوں, اللہ تنازعوا فی اس معاملے کے اندر آپس میں جھگڑو. رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ. تو میں نے دو باتیں کہیں, ایک تو بات اپنی سے اپنی یہ ہے کہ چونکہ یہ آرٹیکل تو فیک میں ہے, آرٹیکل تو فیک میں ایمانیات میں یہ تو ہے, اللہ کی حقیقت تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی, کچھ نہ کچھ انسان جو ہے عقل سے منطق سے سمجھتا ہے کہ یہ کائنات بہرحال کسی کے پیدا کیے پیدا ہوئی ہے, یہ آیات اسی کی ہے, اس کی ذات کو نہ سمجھ سکے اس کی صفات کو تو کچھ سمجھتے ہیں, چالا کل صحیح کری ہے, یہ کل صحیح عالیم ہے, العظیم ہے, الجبار ہے, ساری چیزیں تو کچھ نہ کچھ تو اسی طریقے سے نشہ کے کھا لیا دوبارہ اٹھنا باقی بادل موت مل جاتا ہے, زمین مردہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے, تو انسان جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. الحسا ظال کا بادل کیا وہ اس پر قادر نہیں, اللہ یوں ہی الموقع کہ مردہ لوگ ہی نہ کر دیں. اسی طریقے سے وہی فرشتہ جبرائیل یہ سب کو ملنے آنے والی کسی نہ کسی دن میں, اگرچہ فرشتے کی حقیقت ہم نے سمجھ سکتی, فرشتوں کو اس کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے صرف دو مرتبہ دیکھا, حضور نے صرف دو مرتبہ دیکھا کہ کون دیکھے گا. اس حوالے سے جو جتنے بھی ایمانیات کے جتنے موضوعات تھے اس کا کچھ نہ کچھ تصور تھا, کچھ نہ کچھ انسان کے سہن سے اس کا کچھ نہ کچھ رابطہ قائم ہوتا ہے, اگرچہ اس کی کل حقیقت ہم نہیں جانتے. تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے, کیونکہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, کل کو نہیں سمجھ سکتے, لہذا بہتر اگر وہ لگ جائیں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرو, اعلی الہ میں غور کرو, اس ذات میں غور مت کرو. وہ میں آپ کو شعر سنا چکا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ العجز عن درک الذات ادراک, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ادراک سے عاجز ہو جانے کا جب احساس ہو جاتا بس یہی ادراک ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے, سمجھ میں نہیں آتا, دل میں آتا ہے کہاں ہے حق. دور دینا نے بار گاہ الگ جس پہ ہی نہ بردان کے حق ہے, کوئی نہ کوئی اب کوئی نہ کوئی کیا ہے کیسا ہے جس کی ذات کو ہم نہیں جانتے, صفات سے نہیں کچھ نہ کچھ ہمارا پہلے جو ہے. اسی طریقے سے وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان لیا میں تیری پہچان یہی. یہ شعر ہے خواجہ عزیز الدین مجروح جو خلیفہ تھے مولانا چشری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک اور بہت پیارا شعر ہے, بڑا عاشقانہ شعر ہے, بڑا فلسفیانہ شعر ہے, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, دل کو ہر آرزو اور تمنا سے پاک کر دو گے تب اللہ دل میں آئے گا. اللہ بڑا غیور ہے, اور آرزویں بھی ہو اور محبتیں بھی ہو اور کیوں بدلے, اللہ کی محبت بھی آ جائے, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ سب بارہ اس کو نوٹ کیجئے کہ دو باتیں میں نے عرض کی کہ قدر کا مسئلہ اگرچہ بتمام و کمال سمجھ میں آنے والا نہیں ہے لیکن اس نتی سمجھ میں آنا چاہیے, تبھی ہمیں اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا. البتہ اس کی کل حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی, لہذا اس پر بحث و نظام نہیں ہوگا. عزم تو علیکم, عزم تو علیکم, اللہ تعالیٰ کا حکم, میں تمہیں تاکید حکم دے رہا ہوں, میں تمہیں تاکید حکم دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جھگڑنا نہیں. اب وہ کس حد تک سمجھ میں آتا ہے اس کو میں ذرا بعد میں عرض کروں گا. ہم نے تنظیم اسلامی کا مجھے تعارف ہے, تنظیم اسلامی ٹیمپلیٹ ہے, اس میں عقائد کی مختصر تشریح کی ہے, وضاحت کی ہے, اور اس پہلو سے ہمارا دستور جماعت اسلامی کے دستور سے بنیادی طور پر مختلف ہے. جماعت اسلامی کا دستور جو ہے وہ چلتا ہے صرف کلمہ طیبہ سے, لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے, محمد رسول اللہ کا یہ مفہوم ہے, اور یہ ہم نے تقریباً سارا کا سارا وہاں سے لے لیا ہے, اور جس سے لیا ہے گڑھنے سے لیا ہے, یہ کسی کی تعبیر تو نہیں ہے, بہت عمدہ تعبیر ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے, اور محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب اس سے لازم سے آتا ہے یہ ہے, اگرچہ دوسرے حصے میں ہم نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا لیکن وہ پورا لیا ہے. لیکن جماعت اسلامی کے دستور میں بہت بڑا خلا یہ ہے کہ عقائد کی بحث ہی نہیں ہے, یعنی خالص اگر آپ کو ٹیکنیکلی کہیں تو کوئی شخص جو فرشتے کا منکر ہو وہ بھی استعمال کرو کوئی نہیں کرتا. بتائیے دستور میں کیا لکھا ہے کہ یہاں پہ فرشتے کو ماننا ہوگا. اس حوالے سے ہم نے اپنے ہاں عقائد کو شامل کیا, اللہ کی ذات و صفات, آخرت کا معاملہ, اس میں تقدیر کا مسئلہ دیا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. رسیے کہ اسے اس کتاب کے ساتھ جا کے سمجھ لیے گا, مختصر ترین الفاظ میں اس کی وضاحت جو ہے مسئلہ جب وہ قدر کی اس میں موجود. لیکن یہاں پہلے اس حدیث کو آپ پورے کو پڑھیں. ثم يرسل اليه الملك فجلسك فيه روحا ويؤمر باربع كلمات لقتل رزقه وعجله وعمله وشقي وسعيد. اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جس کو پہلے بیان کیا ہے. فوالذي لا اله غيره, تو قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. حضور فرما رہے ہیں ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع. تم میں سے کسی شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کو اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا, اتنا قریب جنت کے پہنچ گیا. یسبق علیہ الکتاب, لیکن پھر اس پر وہ کتاب جو ہے تقدیر جو پہلے سے لکھ دی گئی ہے بات, یہ شقی ہے سعید نہیں ہے, وہ اس پر غالب آ جاتا. فیامر بعمل اہل النار فیدخلها, تو اب وہ عمر کے آخری حصے میں جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے, اہل النار کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے, یہاں تک اس کو داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اس سے برکت بھی ہے. وائسی ورسا کہہ دیتے تو بدمات پوری تھی, لیکن یہ کہ یہاں پر اس کی وضاحت پوری کی نہیں ہوگی. تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو جہنمیوں کے سے کام کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے, حتی لا یکون بینہ و بینہا الا ذراع, اس درجے وہ جہنمی بن چکا ہو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے. فیسبق والے کتاب, پھر اس کے اوپر نوشتہ غالب آ جاتا ہے. فیعمل بعمل اہل الجنہ, پھر وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کے سے عمل. فیدخلها, اور اس میں داخل ہو جاتا ہے. گویا کہ حضور نے اس مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کی جو مشکل ترین پروپوزیشن ہو سکتی ہے اس کو سامنے رکھ دیا. مشکل ترین پروپوزیشن ہے یہ. ایک تک ساری عمر پڑتی تھی, 100 برس کی عمر تھی, 99 برس تک وہ اہل جنت کے کام کرتا رہا, 100 برس میں آ کر اور اس کی کچھ ایسی مت ماری گئی یا کچھ ہو گیا, بظاہر تو ہم یہی کہیں گے کہ اب وہ جہنمیوں کے کام شروع کر دیا اور وہ گیا جہنم لے گیا. آج کی خبر سن کے میں حیران رہ گیا ہوں, علامہ واحد الراشدی شیعہ ہو گئے, یہ تو ایک بام شیل جی, یہ وہ نہیں ہے. اچھا ہے اس پر کوئی اور ہوں گے پھر وہ بحب الراشدی تو دنیا والے والے تھے بڑی بڑی شخصیت ہے لیکن خیر ہو گئی لیکن یہ کہ یہ مثال انہونی بات نہیں ہے قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے بلعام بن باورہ اگرچہ اس کا نام نہیں قرآن مجید میں آیا ہے سورہ آراف میں ہے ایک شخص ہے آتیناہ آیات ولکنہ اخلد الی الارض وہ زمین کے اندر ہی دھنستا چلا گیا اور جس کی تفصیل تورات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس عمر میں بڑا صاحب و عابد ولی اللہ بہت اونچا انسان عالم حاصل ایک لیے کہ خاص وقت میں آتے عورت کے اس طرح کے اغوا کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہے کہ سارا زہد اور سارا تقویٰ اور ساری دینداری سارا علم سارا فضل ختم پرانے مجید انسان مجید تو یہاں پر جو ہے جیسا کہ میں کر رہا تھا کہ مشکل ترین جو ہے تو مشکل ہو سکتی اس مسئلے کو موجود میں بیان کر دی. اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اصل مسئلہ ہے کیا. دیکھیے دو الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ انگریزی کے حوالے سے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں. ایک ہے پری نالج, کسی شے کا علم پہلے ہونا, وقوع سے قبل اس کا علم ہونا. ایک ہے پری ڈیسٹینیشن, مجبوری کسی شے کی تقدیر کا تعین کر دینا کہ ہی اور شی از ڈیسٹنڈ ٹو ڈو اٹ, اسے لامحالہ یہ کرنا ہے. جبر کے لیے جو انگریزی کی صدا ہے فلسفے کی وہ پری ڈیسٹینیشن ہے. پری نالج از سم تھنگ ایلس, پری ڈیسٹینیشن از سم تھنگ ایلس. اگرچہ ان کے ڈانڈے مل جاتے ہیں, ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سادہ سی مثال ہے کہ ایک بچے کے سامنے آپ نے گیند پھینکی, آپ کہہ سکتے ہیں بچہ ادھر متوجہ ہوگا روئے, لیکن بچہ اپنی مرضی سے متوجہ ہوگا, آپ کے کہنے سے آپ کی جبر سے نہیں ہوگا. اونلی یو کوڈ گیس, آپ کا اندازہ ہوگا. ہو سکتا ہے اس میں بچے کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے, وہ توجہ توجہ نہ ہو. ہمارا جو گیس ہے یا پری نالج ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. اللہ کا پری نالج غلط نہیں ہو سکتا, بس اتنا فرق ہے. لیکن ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے فیصلے, اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرے گا. پری نالج ڈزنٹ نیسسریلی مین پری ڈیسٹینیشن, بس یہ جملہ ہی لیجیے. تو کبھی آپ کو اس مسئلے کے اندر کبھی کوئی دقت نہیں. پری نالج ڈز ناٹ نیسسریلی مین پری ڈیسٹینیشن, اٹ مائٹ مین پری ڈیسٹینیشن آلسو, لیکن یہ لاگو میں منظور نہیں ہے. اس کو ہم اردو میں ڈھالیں گے تو وہ پوری نالج کا جو ہے علم قدیم, یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آئے گی. انگریزی غلط دیکھتے ہیں پوری نالج, پری نالج پری ڈیسٹینیشن کو مستلزم نہیں ہے. پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن لازم و ملزوم نہیں ہے. پری نالج ڈز ناٹ نیسسریلی مین پری ڈیسٹینیشن. اللہ کا پری نالج ہے کہ کوئی کیا کرے گا, اور وہی اصل میں قرآن مجید میں جو آتا ہے کل شعین اندہ کسی ام کتاب, کہیں کتاب میں آتا ہے ہر چیز کو, کتاب اللہ تعالیٰ کے علم کی کتاب ہے. یہ کرے گا کہ وہ کرتا ہے اپنے اپنے فیصلے. انا ہدایناہ سبیلا اما شاکر و اما کفورا, ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے, راستہ کھول دیا ہے اس کے سامنے. اب وہ چاہے تو ناشکرا ہو جائے, چاہے تو شکر گزار ہو جائے. ممن شاہ فلیوں میں ممن شاہ فلیا خود, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان لائے گا اور یہ ایمان نہیں لائے گا. یہ کچھ ایمان وہ کیا کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے, لیکن یہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ نہیں کر رہا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا علم غلط نہیں. بس اس مسئلے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اب دیکھیے ہم اس کی توجہ وہ کریں گے. آخری جو مشکل ترین مثال آئی ہے, ایک شخص کی اندرونی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے, کچھ ظاہری اور معاشرتی یا وقتی اسباب کے تحت اس نے لبادہ کو غور اوڑھ رکھا ہے. یہ بنا ہوا ہے لیکن یہ تو اس کے اندر کے رجحانات بالکل کچھ اور ہیں. کیوں بخلوت نہیں رمن اور سارے دیگر نہیں بولے, اوپر کا ان کا لبادہ کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جو حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ عرصے تک کام کرتا رہے گا ایک وقت میں اس کی اصل اندرونی شخصیت غالب آ جائے گی اور وہ پھر جہنمیوں سے کام کرے گا, جہنمی جائے گا. اسی کو ہم کہیں گے کہ اللہ کا وہ پری نالج جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ صحیح تھا. ایک شخص جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوسٹ پر ٹوسٹ موجود ہے, چھپی ہوئی ہے, وہ انکراس میں ہے. جب تک شراب میں غلط کام تو کر رہا ہے, جب تک کہ شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی تو شراب کو پی رہے تھے صاحب, ابھی کچھ نہیں ہو رہا تھا, جو ابھی کھیلتے ہو گئے. کیونکہ ان کے یہاں جوئے کا رواج تھا حج کے موقع پر, جب قربانی کرتے تھے قربانی کی گوشت پر جوا کھیلتے تھے, اور جوا کھیلتے وہ خود اپنے لیے بھی کماتے تھے, وہ غریبوں کو دے دیتے تھے. لیکن یہ ہو گیا آج اس نے اتنا گوشت لیا تو معلوم ہوا کہ اس نے جوئے میں جیت حاصل لی. ابھی کرتے ہی نہیں ہے یعنی یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہے, یہ شراب پیتے تو یہ تو نہیں کرتے. اسی طریقے سمجھیے کہ ایک شخص کے اندر جب تک کہ ابھی اس کی سچ پر ٹروتھ اس کے اندر ہے, لیکن یہ کہ وہ غلط کام تو کر رہا ہے اس وقت, لیکن اس کی اندرونی یہ سچ جو ہے اس کا خلوص, اس کے اندر طلب تھی خیر کی, ایک وقت میں آ کے باہر ہو جاتی ہے. لہذا وہ اپنے نیکی کے کام کرتا ہے, لیکن پھر راستے پر آتا ہے, آخری وقت میں ایمان لے آتا ہے. عالم ہر وقت جب موت کے آثار شروع ہو جائے تب تو توبہ اور ایمان دیکھا, لیکن موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے بہت توبہ کرتا. توبہ آپ کو معلوم ہے تو شکر سے ایمان میں آ گیا تو ساری زندگی کے پچھلے جو اس کی گناہ ہے وہ معاف ہو گئے کہ نہیں ہو. تو کوئی اس میں دقت نہیں ہے, لیکن صرف تعبیر کا فرق ہے. ظاہری الفاظ کے حوالے سے بڑے بڑے اشکالات اس میں آ گئے, لیکن اگر ایک وہ حقیقت سامنے ہو, ہماری جو کتاب میں جو میں نے حوالہ دیا ہے اس میں جو اصل میں اس کی دو جملوں میں کہ در حقیقت ایمان بالقدر نام ہے اللہ کی دو صفات پر ایمان کا, ایک تو اس صفت پر ایمان اللہ ہر شے پر قادر ہے, کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اذن رب لو. مجھے اللہ نے طاقت دے رکھی میں اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں, لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھا پاؤں گا جب تک کہ اس نے رب لو. ہر لہجہ ہر آن اللہ کا اذن ہوتا ہے, پکا تب بھی جمع سے اٹھا سکتا جب تک نہیں ہوا. تو کسی کام کو کرنے کا ارادہ میرا ہے, اس کام کا بالفعل ہو جانا اذن رب کے بغیر ممکن نہیں. کسی کو ہمارے متکلمین نے کہا ہے کہ ہم کاسب اعمال ہیں خالق اعمال نہیں ہے, عمل خلق ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. البتہ قسم ہم نے کر لیا, نیکی کا کام کا ارادہ کیا تھا, اللہ نے اس کو پورا کر دیا, تو اپنے ارادے کی وجہ سے ہم نیکی کو اس کا جو ہے اجر و ثواب پا لیں گے. بدی کا ارادہ کیا تھا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دفاع ہو جاؤ کرو بدی تم, تو ہم کر نہیں سکتے تھے بل فیل جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو, لیکن چونکہ ارادہ ہمارا تھا ہم اس کے اوپر جو عذاب ہے یا سزا ہے. اسی طرح کوئی شخص میرا لاکھ بگاڑنا چاہے بھی بگاڑ سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو, اللہ کا اذن نہ ہو. لا حول ولا قوت الا بالله ما اصاب من مصیبت الا باذن الله ومن یؤمن بالله یهدی قلبه. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص نے پتھر مارا ہے وہ مجرم نہیں ہے, وہ پتھر مارنے کا مجرم ہے, لیکن پتھر مجھے نہ لگتا اگر اللہ کا تھا, لاکھ اس کا نشانہ کتنا ہی لگتا ہو چوک جاتا, لیکن مجھے جو لگا ہے کہ در حقیقت دو چیزیں مل گئی, تو اس نے مارنا چاہا اور اللہ نے بھی اس دن جب جاتے ہاں لگ جائے, میں کہوں گا مجھے تو اللہ نے مارا, لیکن درم مجرم کو بھی سزا دنیا میں سے نہیں ملے. یہ ہے اصل میں سورہ تغابن کے دن میں اس ساری بحثیں ہمارے یہاں آ جاتی ہیں. تو قدر کا ایک پہلو وہ ہے, اور قدر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کے علم قدیر میں وہ پہلے سے موجود ہے. بہرحال یہ حدیث مبارک جو ہے یہ سمجھیے کہ بڑے اہم مہمات عمور جن کو کہنا چاہیے, فلسفے کے سائنس کے مسئلہ جبر و قدر ہے, حقیقت انسان ہے. اب دیکھیے اور جو معلوم ہے وقت کتنا ان کے پاس رہ گیا ہے, اس آیت کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑ لیجیے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام نعما ثم انشأناه خلقا آخر. پہلے فا سے ہو رہا ہے سب کچھ, یہاں ثم آ گیا. یہ ہے در حقیقت ثم انشأناه خلقا آخر, کہ یہاں پر جب فرشتہ آ گیا اب وہ ہے ہی اور ہو گئی. پہلے وہ ایک حیوان انسان کا, اب وہ انسان انسان ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو بہترین پیدا کر دیا. یہاں پر ثم انشأناه خلقا آخر جو ہے اس کی طرح ہے در حقیقت اس حدیث میں, نطفہ ہے, علقہ ہے, مضغہ ہے, پھر ہڈیاں بن گئی, پھر اس کے اوپر موت بھی چڑھ گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن یہ کہ وہ روح جب پھونکی جاتی ہے تو اب وہ شے دیگر ہے, اب شہی اور ہو گئی. پہلے اس نے ایک حیوان کا حیولہ تیار ہو رہا تھا, اب وہ ایک انسان ہے معین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات الحکیم. انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ٹیپ میں ایک گھنٹہ ہی ہے صرف, پڑھیں گے پھر 28 حدیث پڑھیں گے. یہ دو حدیثیں جو ہیں یہ بہت موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متعلق ہیں. آپ کے پاس کتاب نہیں ہے, مبارک چل رہا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ اولہ و آخرہ. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. رواہ البخاری و مسلم وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. پہلے تو اس حدیث کو آپ اس کا ترجمہ کر لیجیے, پھر دوسری حدیث پڑھیں گے, پھر مضمون کے دونوں کے ہم غور کریں. پہلی حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, اور میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں, چوٹی کے فقیہ کے صحابی ہے انہوں نے کیا کہا. قالت وہ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا, جس شخص نے کوئی نئی بات پیدا کی ہمارے اس معاملے میں. اب اس لفظ کو سمجھیے, حدیث کا لفظ اور احدث کا لفظ آپ کو بہترین یاد رہے گا, اس کا مفہوم حادثہ سے آتا ہو گیا, اچانک کوئی شے ہو جائے جس کے کوئی آثار نہیں تھے, جس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی گئی ہے, جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ اچانک ایک حادثہ ہو گیا. کوئی شے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بول فروم دی بلو, آسمان سے کوئی جو آ گئی بات. اسی طریقے سے جس شخص نے کوئی نئی اور اچانک نئی بات گھر لی تھی امرے میں, ہمارے اس معاملے میں. امر کا لفظ یہاں بہت وسیع مانی گئی, ہمارا معاملہ, ہمارا دین. مال ایسا دن ہو جو اس میں سے نہ ہو, اس میں سے وہ فی الواقع نہیں ہے, اس کا جز نہیں ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, اس نے اس کے اندر ایک اختراع کیا ہے, ایک نئی شے پیدا کر لی ہے. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. اب اس کا رد جو ہے, رد کا لفظ آپ کو معلوم ہے, اس سے ایک تو مقبول بنے گا مردود, تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مردود, ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وہ شے مردود جو نئی پیدا کر لی گئی وہ ہمارے لیے. فہو رد, جس نے پیدا کی یہ شے وہ مردود, یا یہ جو شے پیدا کی گئی وہ مردود. لیکن اس کا جو زیادہ بھلا ترجمہ ہوگا وہ ہوگا مسترد. مردود کا لفظ کیونکہ ہمارے یہاں گالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اگر وہ لفظ ہم استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کر لی جو اس میں سے نہیں تھی, تو وہ مسترد ہوگا, وہ بھی مسترد اور وہ بات بھی مسترد. رواہ البخاری و مسلم, اس کو روایت کیا امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے. اس کے علاوہ بین ہی انہیں الفاظ کے ساتھ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, لیکن کسی اور کے تذکرے کی ضرورت نہیں, جب متفق علیہ ہے تو ابھی سے ان کا دندہ کوئی نہیں. وفی روایت مسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک اور روایت بھی لائے ہیں، اس کے الفاظ یہ: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا عمل جو ہے کہ جو ہمارے اس معاملے میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، جو پہلے سے منسوس نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ مسترد بات ہے. یہ حدیث جو ہے دین کے ایک بہت اہم معاملے پر روشنی ڈال رہی ہے. میرا خیال ہے کہ دوسری حدیث ہم بعد ہی میں پڑھیں گے، پہلے اسی کی بارے میں گفتگو کر لیں. لیکن جہاں اگر کے لفظ عام ہے فی امرنا، ہمارا معاملہ، لیکن بعض چیزیں اس امر کے اندر مستثنا ہوں گی کہ جس میں نئی چیزیں آ سکتی ہیں. مثلا نمبر ایک، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سے جو چیزیں آئیں گی، استعمال کی چیزیں. اونٹ پر سفر کرتے تھے، اس کے بعد ریل گاڑی آ گئی، کاریں آ گئی، ہوائی جہاز آ گئے، واپس آ گئے، یہ اس میں شامل نہیں. یہ دنیا کے معاملات ہیں. انتم عالم و امور دنیا کی جو حدیث ایک مرتبہ آ چکی ہے، ان چیزوں کا اس میں حضور یہ چیزیں پڑھانے سکھانے نہیں آئے. دین کا معاملہ ہوگا عوامر، احکام، نواہی، منہیات، پھر یہ کہ واجبات، فرائض، یہ جو ہے یہ اصل چیز ہے، عبادات، یہ دین ہے. لیکن اس میں بھی ایک اور کھاتا ہے جو پھر اس میں جائز ہوگا، اس کا نام اجتہاد ہے. ایک معاملہ ہے جن کی کوئی صریح شکل قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں نہیں ہے. کیا کریں گے؟ ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، نئی صورتحال پیدا ہو گئی، اس میں قرآن و سنت کی جو سابقہ نصوص موجود ہیں ان سے استنباط کر کے، استدلال کر کے نئی بات تلاش کرنا، یہ یقیناً اجتہاد ہے، لیکن ضروری ہے. اس کے اوپر تو حضرت معاذ بن جبل کو شاباش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عامل بنا کر بھیجا ہے جبل، تو اس وقت پوچھا ہے کہ وہاں کیا کے کیا کرو گے، کتنا فاصلہ ہے، حضور کو مدینے میں تشریف فرما ہے، کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیا کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ کتاب اللہ سے فیصلہ کرو گے. اچھا، اگر کتاب اللہ میں کچھ ہے تم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ پھر میں آپ کی کسی سنت کا، آپ کی کسی عمل کا، آپ کے کسی فیصلے کا، میں اس میں سے فیصلہ کروں. اگر تم یہ بھی نہ پاؤ کیا کرو گے؟ تم اجتا ہے وہ. پھر حضرت بعض نے عرض کیا، پھر میں اجتہاد کروں گا، جو ہوتے اپنی سی کوشش کروں گا صحیح رائے تک پہنچنے کی. حضور نے پھر کیا بات کی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے رسول کو صحیح بات تک پہنچا دیا. اس حوالے سے اجتہاد بھی خارج ہو گیا. لیکن یہ کہ خاص معاملہ وہ کون سا ہے جس کو کہ پریزرو کرنا مخصوص ہے، جس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ معاملہ خاص طور پر عبادات سے متعلق ہے. اور انسان کی ایک بڑی کمزوری ہمیشہ رہی اور آج بھی ہے کہ دین جو ہے پوری زندگی کو پھیلا ہوا ہے، پوری زندگی پر تو اس کو نہیں آپ نے غالب کرنا، اس کو حاوی نہیں کرنا، اپنی معاش، اپنی معاشرت، اس کو تو رواج ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، فلاں ہے، آخر کیا کریں، بچوں کو پڑھانا ہے، جاہل تو نہیں رکھ سکتے، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، گھروں میں تو نہیں مٹھائی رکھنا ہے، تو رواج کا معاملہ ہے، زمانے کے چلن ہے، کیا کریں. اب وہاں سے جو آپ نے سمٹنا شروع کیا دین کو، عبادات پر آ کر سارا زور ڈال دیا. اب پانچ نمازیں نہیں پڑھتی ہے قدر جی، میں دس نمازیں پڑھوں گا. اب روزے یہ صرف ایک مہینے کے لیے، میں چار مہینے کا رکھوں گا. یہ جو ایک عام بات ہے، اور یہ کیا فوت ہوا اور فوت ہونے والے کو مثلا نواز جنازہ پڑھ گیا، میں ہر خطر ہوئے نہیں سال، اس کے بعد کچھ چیزاں ہونا چاہیے، کوئی پانچ مانگو، سات مانگو، دس مانگو، ہر سال کچھ ہونا چاہیے. یہ چیزیں جب بڑھنی شروع ہوتی، اصل اس وجہ سے بڑھتی کہ آپ نے دین کو پوری زندگی پر سے سکیڑ کر ایک جگہ پر لا کر ڈھیر کر دیا. جب وہاں ڈھیر ہو گیا تو وہاں تو وہ پھر پیرامڈ بن جائے گا، اس کے اندر سے اضافے ہو رہے ہیں، نئی نئی رسومات ہیں، نئے نئے جو ہے اس کے اندر آپ نے اضافے کیے ہیں. اب کسی نے کسی ذوق کے تحت کوئی شے بڑھا لی، کسی نے کسی ذوق کے تحت کوئی شے بڑھا لی، وہ بڑھتے بڑھتے اوپر کا ہیٹ جو ہے، اوپر کا ڈھیر اتنا ہو جائے گا، اصل عبادات غائب. لہذا اس عبادات کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے وہاں بہت سپرویژن، سرویلین اس کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی سے کرنا پڑا. یہ ہے اصل حکمت کی ہدایت. ورنہ یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں, آپ جو بھی زندگی کے اب یہ روشنی ہے, بجلی ہے, آپ نے ایجاد کی ہے. اسی طریقے سے سوشل انسٹیٹیوشنس جو ویسٹ نے ڈیولپ کیے, دیکھیے لف بوٹ کی جو جیسے آپ کہتے ہیں ایئر کرافٹ, ایئر کرافٹ سے بات کیا ہے, ایک مشین ہے جو ہوا میں اڑ سکتی ہے, ایئر کرافٹ. اسی طرح کا لفظ اسٹیٹ کرافٹ, اسٹیٹ کرافٹ ریاست کو چلانے کی مشین ہے. اس مشین کے تین بڑے بڑے اجزاء ہیں, پلر ہیں, ایگزیکٹو انتظامیہ لیا جاتا ہے اور مقننہ لیجسلیٹر لیا جاتا ہے, پھر جوڈیشری عدلیہ لیا جاتا ہے. تین مین پلر یہ انسٹیٹیوشن علیحدہ علیحدہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. تو جو چیزیں دین کے اصولوں کے ساتھ ان میں سے کمپیٹیبل ہوں گی انہیں اختیار کر لیا جائے. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ چیز تو خلافت راستہ میں نہیں تھی, الیکشن اس معنی میں تو نہیں تھا کہ ہر مسلمان کو ووٹ کا حق حاصل ہو. وہاں تو صرف چیف آف دی ٹرائبز بیٹھتے تھے, یا یہ کہ بدری حضرات بیٹھ گئے, یا یہ کہ مہاجر و انصار قبائل کے جو ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے, کیا ہو گئے. لیکن یہ تو نہیں, اب اس کا معاملہ مختلف ہوگا. تو جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے وہاں تو جوڈیشری, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو تینوں ابتدا میں تو ایک ہی سب کے ہاتھ میں, ابو بکر کے ہاتھ میں, عمر کے ہاتھ میں, سب کچھ رفتہ رفتہ پھر حضرت عمر کے دور کے بعد سے جوڈیشری علیحدہ ہونی شروع ہوئی. حضرت علی پیش ہوئے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں, ان کا اپنا دور خلافت ہے, تو معلوم علیحدہ ہونے شروع ہوئے. اس لیے کہ آج جس طریقے سے انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا گیا ہے, چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام, اس میں کسی ایک کا جواب خراب ہو جائے تو صحیح مطلب نہیں کہ وہ پورا نظام جو ہے اس کا سلپٹ ہونے دیا جائے. جس مسجد ہم چیکس اینڈ بیلنس بنے, گیو دی پریزیڈنٹ دی میکسیمم اتھارٹی, لیکن ایسا نہیں کہ وہ اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسلیوٹلی. تو جہاں اتھارٹی کا ارتکاز ہو وہاں زیادہ ضرورت ہے چیکس اینڈ بیلنس. لہذا انہوں نے امپیچمنٹ آف دی پریزیڈنٹ, یہ اس کا ایک ایسا نظام رکھا خوفناک کہ ذرا کا انسان پیدا ہوا تو نکسن صاحب بھاگ گئے, اس کی وجہ سے امپیچ ہو گیا. اس لیے یہ انسٹیٹیوشن بھی اس سے خارج کر دیے. تین چیزیں میں نے گروا دی, پیور ٹیکنالوجی وہ اس حدیث کے پرویو سے اس کے دائرے سے خارج, اجتہاد کے مسائل, کوئی نئی شے تو پیدا نہیں کی ہے لیکن یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں پر سورج جو ہے وہ نو مہینے جو ہے وہ غروب نہیں ہو رہا اور پھر تین مہینے اس کی شکل نظر نہیں آتی, بس وہ چھ مہینے کا مسئلہ بھی ہے. لیکن یہ کہ وہاں پر تو انسان کی آبادی ہے بھی چاہیے. ایسا بھی ہے کہ رات جو ہے یہ تو آپ کو ناروے کے شہروں میں مل جائے گا کہ رات دو گھنٹے کی ہے, یا کہ ایک وقت میں دن دو گھنٹے کا, دو گھنٹوں میں پانچ نمازیں کیسے جمع کریں گے آپ, اور باقی 24 گھنٹے خالی نماز. یہ صورت حال ہے, اس لیے عبادات میں بھی اتحاد ہو سکتا, نئی عبادت نہیں ہے آپ نے کوئی اس کے اندر جو ہے ایسی ہے, لیکن اس نماز کے اوقات کے سلسلے میں اتحاد ہوتا. اسی طریقے سے معاملات ہیں, معاملات انسانی ہیں کے حوالے سے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس زمانے میں فیکٹریز نہیں تھی, انڈسٹریل ریولیوشن کبھی 200 سال کی بات ہے, ریولیوشن پیدا ہوا, انڈسٹری ہوگی, لیبر اور سرمایہ کا وہ پرابلم تھا ہی نہیں اس وقت جو آج ہے, اس کے اندر ہمیں استعمال کرنا ہوگا. تو اجتہاد کا دائرہ خارج, ٹیکنالوجی کا دائرہ خارج, اور نمبر 3 سوشل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, اس میں یہ دیکھتے ہوئے کہ جو شے کمپیٹیبل ہو اسلام کے اصولوں کے ساتھ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. تین چیزیں خارج ہو گئیں تو گویا کہ بنیادی طور پر اب اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ عبادات اور رسومات, اس لیے کہ ہمارے ہاں نکاح جو ہے نکاح ممکن رہتی ہے, یہ عبادت ہے, اس حوالے سے اس کی رسومات. تو عبادات رسومات اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آرتھوڈاکس ہونا, مانا علیہ وسلم ثابت کر دو کہ حضور کا اور صحابہ کا عمل اس پر تھا تو ضرور قبول, اور اگر نہیں تھا تو وہ رب بول, من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رب بول. جس نے بھی ہمارے معاملے کے اندر کوئی ایسی بات جو ہے وہ پیدا کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے, وہ پھر رد ہے, اس کو رد کر دیا جائے. نبی ایک بات اخروی حدیث کے حوالے سے واضح ہو جائے گی, خلفائے راشدین کے زمانے میں اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ بھی اس سے مستثنی ہو جائے. اس لیے کہ تراویح کا معاملہ خلفائے راشدین کے دور کا ہے. حضور کے زمانے میں باجماعت تراویح صرف 3 رات حضور نے پڑھائی، وہ بھی تہجد کے وقت عشاء کے ساتھ منسلک کر کے نہیں. لہذا اگر تو فکر اس کو لیا جائے تو اب پورے مہینے پڑھنا بھی سنت کے خلاف ہے، اور اسے عشاء کے ساتھ ایڈ کر لینا بھی سنت کے خلاف ہے. لیکن یہاں ہوا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ ایک امام کے پیچھے سب جمع ہو جائیں، 20 تراوی پڑھ لیا کریں، اور تاکہ کوئی بھی مسلمان محروم نہ رہے. ظاہر بات ہے کہ سب کے لیے تو تہجد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مشقت کرنے والے لوگ جو ہے ساری دن جنہوں نے دہاڑی کا کام کیا ہو وہ کیسے رات کو، لہٰذا اگر عشاء کے ساتھ منسلک کر لیا جائے. اب یہ اجتہاد ہے حضرت عمر کا، کسی اور کو حق حاصل نہیں ہوگا خلفائے راشدین کے بعد، اس لیے اس کو اس سے خارج کیا جائے گا. چوتھی چیز جو میں نے اور خارج کر دی حدیث کے دائرے، لیکن اس کے لیے دلیل اگلی حدیث میں آئے گی. اب وہ اگلی حدیث نکال لیجیے، حدیث نمبر 28 ہے آپ کے. عن ابی نجیح عرباض ابن ساریہ کا رضی اللہ عنہ قال، حضرت عرباض ابن ساریہ جن کی کنیت ابو نجیح ہے ان سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منہا القلوب وذرفت منہا العیون. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا وعظ ارشاد فرمایا کہ جس سے ہمارے دل جہل گئے، لرز گئے، اور ہماری آنکھوں سے ندیاں آنسوؤں کی بہنے لگی. کچھ ایسا رقت آمیز اور ایسا پیشاب نے ملیم اور مؤثر بات فرمایا، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ، ایسا وعظ، ایسی نصیحت، ایسی تلقین، وجلت منہ القلوب کہ جس سے دل جھرک گئے، کانپ اٹھے، وذرفت منہ العیون اور آنکھیں جو ہے وہ بہنے کی چشمے جو ہے. قلنا فقلنا تو ہم نے خوراک کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کانہا موعظۃ مبجعن، یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی ودا کرنے والا آواز کہتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ڈپارٹنگ سرمن، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ ہم سے مستقبل ہونے والے ہیں، آپ نے جو ہے آخری اس انداز کی بات کہی ہے، لاسٹنگ امپریشن دینے کے لیے، موقع ودا کرنے والا. تو جو شخص ودا کر رہا ہوتا ہے وہ سب اچھا بھی جاؤ اور جاتے رہتے دعا دیتا ہے، اللہ حافظ ہو، اللہ خیر رکھے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیں رخصت کرنے والے کے انداز میں اس وقت آپ نے یہ بات فرمایا ہے. فاوصنا، اب ہمیں ایک آخری وصیت بھی کر دیجیے. قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کا، اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو. پہلی بات، وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ سنو اور مانو، چاہے تم پر کوئی غلام حکمران بن جائے. یہاں خاص طور پہ نوٹ کرنے کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے، عبدُ نے کہیے کہ غلام، عرب کی فرشت میں یہ چیز دی نہیں تھی کہ وہ غلام کو کوئی اپنا حاکم ماننے کو دے گا، یہ تو انسانی گھٹیا کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر عمرہ نہیں ہے، کامبرا، کامبرا باغ تفاؤل ہے، خود بن بیٹھے. کسی وقت ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فقہ میں متغلب، خود غلبہ حاصل کر لینے والا. تو متغلب جو ہے اس کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق حکم کرے، حکومت چلائے، پہلا مانو ساتھ ہے کہ وہ سنا ہو کتاب و سنت کے مطابق. اب اس میں صرف ایک ہی فرق ہوا نا کہ امیر جو ہے وہ مشورے سے نہیں آیا ہے، امیر الیکٹ ہو کر نہیں آیا ہے، باقی امیر بھی کتاب و سنت کے مطابق حکم دے رہا ہے. تو یہاں پر اس کی بات کرو سے، ہاں کتاب و سنت کے خلاف حکم کے خلاف ہم والا تھا سننا ہے، میں بات کروں میں بات مانی ہے. یہ تحریر کس اعتبار سے بہت اہم ہے تاکہ مسلمان معاشرے میں ڈسپلن، یہی وجہ ہے نوٹ کر لیجیے، اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اختلاف ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو کہ اگر کہ کام یہ غلط ہوا ہے، یزید کی ولی عہدی جو ہے وہ غلط کام ہے، صحیح نہیں ہے، اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے، خوریزی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال کتاب و سنت کے خلاف وہ حکم اٹھا دیا ہے. جبکہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں اس برائی کا سب جواب کرنا چاہیے، لفظی ایمن ان کی بد، ورنہ ہو سکتا ہے یہ بڑھ کر اور بڑی خرابی، جہاں خرابی آ رہی ہے وہ دونوں کی رائے جو ہے وہ نیک نیتی پر، چاروں کی رائے کہیے، دو رائے ہوں گے ایک دوسرے کے بالکل ضد ہو گئی، لیکن یہ دونوں رائے نیک نیتی پر، ایک دین کی مصلحت کو زیادہ دیکھ رہا ہے، ایک امت کی مصلحت کو زیادہ دیکھ رہا ہے، اور یہ حدیث امت کی مصلحت کی طرف جو ہے لوٹنے جا رہی ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک، اور وسم مرا عبد ال، چاہے کوئی غلام تم پر حکمران بن بیٹھے، میں یہ کلمہ کر رہا ہوں، اس میں باب تفاؤل ہے، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص بھی زیادہ دیر زندہ رہا، جس کی بھی عمر طویل ہوئی، وہ دیکھے گا بہت اختلاف ہوگا، بڑے جھگڑے ہوں گے، اختلافات کثیرہ پیدا ہو جائے. فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کا انتظام کرو. یہ ہے وہ حدیث جس کی روح سے میں نے جو امر و نہ تھے جو تین چیزیں پہلے نکالی تھی، چوتھی اور نکالی، عبادات کے ذمن میں بھی اگر کوئی اتحاد خلفائے راشدین کا ہے تو اس حدیث کی روح سے وہ ہمارے لیے واجب نماز، اسے ہم بدعت نہیں کہیں گے، اگرچہ لفظی اعتماد سے بدعت کا اطلاق ہوا، اس لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آئے اور دیکھا کہ بڑی جماعت ہے، امام کے پیچھے تراویح ادا کی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا نعم بدعت الحاضرین، یہ خوب اچھی بدعت ہوئی ہے، اچھی نئی شکل بن گئی ہے. تو لفظ بدعت کا اطلاق تو ہوا ہے اس پر، ظاہری اعتماد سے، اس لیے کہ عبادات میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کو بھی میں نے امر و نہی کی فہرست سے تین چیزوں کے ساتھ ملا کر خارج کیا. نمبر ایک، خالص ٹیکنالوجی کی چیز ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی. نمبر دو، جدید سوشل انسٹیٹیوشن، سوشل پولیٹیکل گورنمنٹل انسٹیٹیوشن میں جو چیز کتاب و سنت کے نصوص سے ضد ملا ہو. نمبر تین، اشتہار. اور نمبر چار، عبادات کے ضمن میں بھی اگر کوئی نئی صورت خلفائے راشدین کے دور میں کرتے ہیں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهديین عضوا علیہا بالنواجذ، اس پر چمٹ جاؤ، دانتوں کے ساتھ پکڑ لو مضبوطی سے، کسی شے کو پکڑ لینا دانتوں کے ساتھ، نواجذ بھی کہتے ہیں کچھ بھی کے دانتوں سے، ان کے ساتھ ان کو پکڑ، سنت میری اور میرے خلفاء الراشدین المهديین. وإياكم ومحدثات الأمور، دیکھنا باز رہنا نئی چیزوں کے پیدا کرنے، یہ وہی آ گیا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا، فإن كل محدثة بدعة، یہ کہ ہر نئی شے، ہر بدعت، ہر جو نئی چیز ایجاد کر دی جائے گی وہ بدعت ہوگی، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے، وكل ضلالة فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. رواہ ابو داؤد و ترمذی وقال حدیث الحسن صحیح، اس روایت کو روایت نے لیا ہے اپنی کتابوں میں، امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں رحمہ اللہ، اور امام ترمذی نے اسے حدیث حسن قرار دیا ہے، صحیح ہے، حدیث حسن ہے یہ. اب حدیث کے آپ نے درجے اصول حدیث میں پڑھ لیے ہیں، تو اس اعتبار سے ان دونوں حدیثوں کے مضامین کو جوڑ کر جو نتیجے نکلتے ہیں وہ میں نے آج آپ کے سامنے اپنے فہم کے مطابق رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، عبادات میں محدثات سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، اور یہ کہ باقی اتحاد ہے، اس کا معاملہ کھلا ہوا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں وہ کریں گے، ٹیکنالوجی اور سائنس کے معاملات ہیں وہ اس سے جڑا ہے، نئی جو انسان نے سوشل ایولیوشن کے ذریعے سے جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کی ان میں بھی ہم دیکھیں گے کیا چیز کمپیٹیبل ہے ہمارے ساتھ کیا نہیں ہے، تو جو چیز کمپیٹیبل ہوگی اسے ہم اختیار کر لیں گے. عبادات کے ضمن میں بھی اگر خلفائے راشدین المہدیین کے دور میں کوئی بات طے ہوئی ہے تو وہ اس سے مستثنی ہوگی، اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے. البتہ ایک ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین المہدیین کون ہے؟ کسی حدیث سے تو اس کا اصل میں تعین نہیں ہوتا ہے. حدیث نسبتاً روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس میں 30 سال کا تعین ہے. جو زیادہ قوی حدیث ہے اس میں ہے 12 خلفاء سب کے سب قریشی سے ہوئے. لیکن یہ کہ اس معاملے کے اندر جس کو کہ امت کا اجماع کہا جاتا ہے تعامل امت, اس نے اس 30 سال والی حدیث کو بھی مد نظر رکھا ہے اور بلکہ رقعی اعتبار سے بھی یہ جو 4 خلفاء ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اس پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ ان کا دور خلافت راستہ ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ خلفائے راشدین المہدیین ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ اور اضافہ ہو سکتا ہے حضرت حسن کا, اور 30 برس پورے ہی کب ہوتے ہیں جب حضرت حسن کے 6 مہینے بھی اس میں شامل کر دیے جائیں. امیر معاویہ اگر کہ خود راشد ہیں, اولائے کا ہم راشدین صحابی ہیں, لیکن چونکہ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ان کے اپنے قوت کے بل پر ہوئی ہے اور ایک قبائلی اہلیت کی بنیاد کے اوپر ان کی حکومت جو چلی ہے, لہذا اپنی ذات کے اندر تو وہ صحابی ہے, اس اعتبار سے ہمارے لیے احترام کے مستحق ہے. لیکن یہ کہ ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا جاتا. اور ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد مانا ہے, ان کے دور کو خلافت راستہ میں شامل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں فتنہ و فساد رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی, خلیفہ راشد ہے اپنی ذات میں. اس کی حدیث کا جو بھی ہے دائرہ اس میں بھی شامل ہے, اس لیے کہ یہاں پر خلافت راستہ کا لفظ نہیں آیا ہے, سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا لفظ آیا ہے. اس حوالے سے حضرت علی شخصی اعتبار سے شامل ہے اس حدیث کے دائرے میں, لیکن شاہ ولی اللہ کی رائے ہے, علیحدہ رائے ہے, صاحب رائے ہے ان کی, لیکن مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ ان کا دور دور خلافت راستہ میں شامل نہیں کیا جائے گا ٹیکنیکلی اس بنیاد پر کہ ان کے دور میں عالم اسلام بٹا رہا ہے, وہ ایک ملک ایک حکومت کے تحت نہیں آ سکتا. شام اور مصر کی حکومتیں علیحدہ رہی ہیں, امیر معاویہ شام میں تھے اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر میں تھے, اور ان کے اوپر حضرت علی کے عہد خلافت میں غلبہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو بھی شرط قرار دیا گیا ہے شاہ ولی اللہ کا یہ موقف ہے. عام جو ہے ہمارے اہل سنت وہ ان 4 کو خلفائے راشدین مانتے ہیں, اگرچہ اس کے لیے کوئی سند جو ہے نام کے ساتھ کسی حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ 30 برس والی روایت جو ہے اس سے بھی یقین اس کا ایک پہلو نکلتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.